بار دیگه درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلى آله. پروردگار عالم نے انسان کی خلقت میں کچھ ایسے عناصر رکھے ہیں کہ جو ہدف خلقت ہے وہ انہیں فطری عناصر کے ذریعے سے خود بخود حاصل ہوتا رہتا ہے. اس کو ہم انسان کی فطرت تعبیر کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہر انسان کی ذات میں رکھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی استثنا بھی نہیں ہے. کسی قوم، قبیلے، جغرافیہ، نسل، زبان کی وجہ سے انسان کے اندر سے وہ صلاحیت ختم نہیں ہوتی جو خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. اور جو کچھ فطرت میں ہے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی بنیادی مادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. مثلا انسان کی فطرت میں سے ہے کہ وہ جب بھوکا ہوگا تو غذا کو طلب کرے گا. کسی انسان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بھوکا ہوتے ہی وہ گریہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان کی فطرت میں سے ہے کہ وہ اپنے سے محبت کرنے والوں سے مانوس ہو جاتا ہے. یہ بھی انسان کو سب سکھانے کی ضرورت نہیں، لہذا بچہ خود بخود اپنے والدین سے مانوس ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان خوبی اور کمال چاہتا ہے، انسان برتری چاہتا ہے، اپنی ذات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے. اس طلب کمال کے اندر کوئی استثنا نہیں، سب کمال چاہتا ہے. لہذا اگر کہا جائے تو شاید عجیب لگے کہ نمرود، فرعون اور ابو سفیان بھی کمال چاہتے ہیں. اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ کمال کی سمجھ آئے. صرف مشکل یہ ہے کہ وہ کمال کہتا کسے ہے، کس چیز کو کمال تعبیر کر رہا ہوتا ہے. اب اس معاملے میں انسانوں کی بہت بڑی ایک تقسیم ہے اور وہ تقسیم پوری انسانیت کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ ایک طرف سے وہ کمال ہے جس کو خدا نے کمال کہا، کچھ لوگ اس کے طلبگار ہیں، اور ایک طرف سے وہ کمال ہے جس کو شیطان نے کمال کہہ دیا ہے انسانوں کے لیے. یہ عرض کرتا چلوں کہ شیطان بہت آگاہ، بہت باخبر مخلوق کا نام ہے. ممکن ہے شیطان مجھے اور آپ سے یہ کہے کہ تمہارا کمال اس گناہ میں ہے، خود بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا کوئی کمال اس گناہ کے اندر نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی تو ہمیں بھلائی کی طرف بھی ہدایت دیتا. کبھی شیطان بھلائی کی طرف ہدایت نہیں دیتا. اس دشمنی کی وجہ سے جو اس کے اندر ہم لوگوں کے لیے موجود ہے، ہمیشہ جان بوجھ کر ہمیں برائی کی طرف ہدایت دے رہا ہوتا ہے اور اس کی اس گمراہی کی سمت انسان بڑھ رہے ہوتے ہیں. بس انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو صحیح کمال کو کمال سمجھتے ہیں اور اس کی سمت بڑھتے ہیں، اس کو طلب کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ کوئی انسان کس چیز کو کمال سمجھتا ہے اس کی بھی نشانی ہونی چاہیے. لفظ سے تو کوئی سروکار نہیں ہے، انسان اپنے زبان سے کیا کہے، الفاظ سے کیا کہے، انسان کی حقیقت لفظ اور الفاظ کے اوپر نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کے نفس اور اس کے نفسانی ارادے کے اوپر ہے۔ یہ بات ہم پہلے مجلس کے اندر طے کر چکے کہ انسان در حقیقت اپنے ارادوں کے ذریعے سے بنتا ہے، اس کا جو کمال ہوگا، جو نقص ہوگا، اس کے ارادے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور جغرافیہ اور نسل وغیرہ سے اس کے اوپر کوئی آخری اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اب یہ کہ انسان میں سے کچھ لوگوں نے اعلیٰ واقعی کمال کو کمال سمجھا ہے، کچھ لوگوں نے پستی کو کمال سمجھا ہے، ہم یہ کیسے پہچانیں ہم کس چیز کو کمال سمجھتے ہیں؟ دوسروں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کس چیز کو کمال سمجھتے ہیں، ظاہر ہمارا مسئلہ تو اپنا ہے۔ اس معاملے میں انسان کے لیے بہت اچھا ہے کہ بے انتہا خود غرض ہو جائے، اس معاملے میں خود غرضی بہت اچھی ہے۔ کہ کیا خود غرض ہو جائے؟ کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں کہ میرے نزدیک کمال کیا کمال ہے۔ اب اس کی کچھ نشانیاں ہونی چاہیے الفاظ سے ہٹ کر، الفاظ انسان کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد اسی طلب کمال کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ عرض کر رہا ہوں کہ تعریف تو ہم نہیں کہہ پائیں گے، نشانی اور غیر فنی تعبیر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کمال وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے میں انسان کے لیے سختیاں جھیلنا بھی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ کمال وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے میں سختیاں بھی آئیں تو انہیں جھیل کر انسان خوشی احساس کرتا ہے، انہیں جھیل کر خوشی احساس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کہیں ایک گھر کی تلاش ہے، فرض فرمائیے آپ کو ایک گھر نظر آ گیا ہے اور بتانے والے نے آپ کو بتایا کہ یہ گھر تمہارا ہے اگر وہاں تک پہنچ جاؤ۔ گھر کی توصیف آپ کو بتا دیے، یہ گھر ایسا ہے جو تمہاری ضرورتوں سے بہت زیادہ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہاں سے لے کر وہاں تک راستے میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، سختیاں بہت زیادہ ہیں، چاہو تو پہنچ سکتے ہو، اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر تم مقابلہ کرو، مقاومت کرو تو پہنچ جاؤ گے، سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ اب آپ جتنی سختیاں جھیلتے جائیں گے آپ کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وہ واقعی کمال ہے جو آپ نے کمال کہہ دیا اسے، یہ آپ کا کمال ہے۔ اب آپ زبان سے یہ کہیں یہ گھر میرا کمال نہیں ہے، نہیں، اس کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ آپ اس کے حصول میں سختیوں کو بھی لذت کے ساتھ جھیل رہے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا کمال یہی ہے۔ اگر کوئی اس سے بڑھ کر کمال ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے، اس کے راستے میں سختیاں جھیلتے۔ اب ہم اور آپ زبان سے کچھ بھی کہیں، ہمارا کمال وہ ہے جس کے راہ کی سختیوں کو ہم خوشی سے جھیلتے ہیں، جنت کہیں یا کچھ اور کہیں، اصلی کمال وہی رہے گا جس کو جھیلنے میں، جس کے حصول میں سختیاں جھیل لیتے ہیں خوش ہو کر۔ اب ایک بات پوچھنی پڑے گی، آیا ہم عبادات کی راہ میں سختیاں خوشی سے جھیل لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے عبادات ہمارے نزدیک کمال نہیں ہے۔ کس چیز کی راہ میں ہم سختیاں جھیل لیتے ہیں خوشی سے؟ اگر پریکٹیکلی اس قانون کے تحت اپنے ذہن کو فارغ کر کے دیکھیں تو وہ دنیا ہے ہمارے لیے۔ ہم دنیا کو کمال سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ اس دنیا کے حاصل کرنے میں جو سختیاں ہیں وہ ہنسی خوشی جھیلتے ہیں، اور اگر کہیں دین اور خدا کی راہ میں سختیاں اٹھانی پڑے تو اس کے اوپر شکوہ اور شکایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اور یہ آئینہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ مثلاً فرض فرمائیے اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ مثلاً اگر ایک دن میں نے یہ سختی اٹھا لی تو شام کو مجھے 1,00,000 روپے ملنے ہیں، کسی ایک سے شکوا کروں گا؟ کسی ایک سے شکایت کروں گا؟ خاص کر اگر مجھے یہ بھی پتا چل جائے کہ شکوا اور شکایت کے نتیجے میں وہ 1,00,000 روپے چلے جائیں گے، ہر زبان پہ نہیں لاؤں گا، سارے دن مصیبت جھیل لوں گا، کیوں؟ بالآخر اس انعام کو کمال سمجھ رہا ہوں نا جو شام کو مجھے ملنے والا ہے۔ کبھی خدا کے ثواب کو اتنا کمال سمجھا ہے ہم نے؟ کس خدا کے ثواب کی خاطر ہم ہنسی خوشی سختیاں جھیلتے ہیں بغیر حرف شکایت زبان پہ لائے ہوئے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے خدا کا ثواب ایسا۔ اس کا مطلب ہے آج تک ہم صحیح کمال کو کمال سمجھ ہی نہیں پائے، آج تک ہم اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، اور ہم مصنوعی کمالات کو، جن کو خود زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمال نہیں ہے، اس کو عملاً کمال سمجھے بیٹھے ہیں۔ اب زبان سے کہے گا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ زبان سے میں آپ کے سامنے 10 چیزیں کمال کہہ دوں، میں کہہ دوں قرب خدا میرے لیے کمال ہے، سوال یہ ہے قرب خدا کے لیے کون سی سختی خوشی سے جھیلی ہے؟ کون سی سختی میں نے جنت کی خاطر حتیٰ خوشی سے جھیلی ہے؟ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہوں. دو دن اگر نماز پڑھنے کے لیے صبح سویرے کھڑا ہو جاؤں کسی سخت وقت کے اندر تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا عابد و زاہد سمجھ رہا ہوتا ہوں, اور دن بھر شام تک جو مشقت کرتا ہوں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس میں مظلوم نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, اس میں کامیاب سمجھتا ہوں, اس کو کامیاب نہیں کہتا ہوں. دیکھیے یہ خود ہمیں بتا رہا ہے ہم کمال کی تشخیص میں انتہائی غلطی سے دو چار ہیں, ہم کمال کی تشخیص نہیں دے پائے. کہنا کچھ اور ہوتا ہے, عمل کی زندگی کچھ اور چیز ہوتی ہے. اس دنیاوی کمال کے حصول کے لیے پاکستان سے لے کر امریکہ اور کینیڈا اور یورپ اور جاپان تک جانے کو تیار ہیں, لیکن کبھی دین کے کمال کے حصول کے لیے گھر سے نکل کر دو قدم اٹھانے کو تیار نہیں. تو جس چیز کو ہم نے کمال سمجھا, ایک بچے کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مثال کے طور پر والدین سے کہا جائے کہ تمہارے بچے کو کسی امریکن یونیورسٹی کے اندر داخلہ ملنا ہے, تو اس سے کہا جائے کہ جناب وہاں تو نارمل فیس $5,000 ایک سیمسٹر کی ہے, تو ہنسی خوشی دینے کو تیار ہے. آج تک کبھی 6 مہینے دین سیکھنے کے لیے اس کے 1/4 پیسہ دیا ہے کبھی؟ اس کی سختی کیوں نہیں تحمل کر لی؟ اس کی سختی پر تو بلوا ہو جائے گا کہ دین وہ بھی اتنا مہنگا, اور دنیا کی سختی کے اوپر بالکل تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کمال سمجھا ہی نہیں ہے. میں بھی شامل ہوں اس کے اندر. اگر ہم نے واقعا دین کو کمال سمجھا ہوتا, خدا کے وعدوں کو کمال سمجھا ہوتا, تو ہنسی خوشی جھیل لیتے, کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے, لیکن نہیں ہوتا ایسا. بس عزیزان محترم, تمام انسانوں کے ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے, کمال کی تشخیص میں سخت غلطی سے دو چار. چند مثالیں اور اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب تصور فرمائیے ایک انسان جو اپنی نفس پرستی کے اندر پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, یہ کس چیز کو کمال سمجھے بیٹھے؟ یہ کمال سمجھ رہا ہے دنیا پر قابض ہو جانا کمال ہے. اب اس کی راہ میں ساری سختیاں برداشت کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اپنے ملک کے سیاستدانوں کو دیکھیے, اپنے ملک کے دولت کے پجاریوں کو دیکھیے, اپنے ملک کے قدرت اور طاقت کے پیچھے بھاگنے والے انسانوں کو دیکھیے, کون سی سختی برداشت نہیں کرتے ہیں؟ یہ ہر قسم کی سختی برداشت کرتے ہیں, اور اس سختی برداشت کرنے اوپر اپنے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہدف کے راستے میں یہ مصیبتیں برداشت کی. کبھی ہم نے خدا کے راستے میں اتنی کوئی مصیبت برداشت کی؟ بس کون ہے جو خدا کو کمال سمجھ رہا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو واقعا خدا اور اس کی جزا کو کمال سمجھتا ہے؟ ہم سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ وہ دنیا پرستی ہے جس کو ہم زبان سے منع بھی کر رہے ہیں اور بھاگ بھی اسی کے پیچھے رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکوں میں مبتلا کیا ہوا. ہم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. کاش ہم کسی اور کو دھوکہ دے لیتے, اپنے لیے تو دھوکہ باز نہ ہوتے, لیکن بدقسمتی سے ہم خود بھی دھوکے میں پھنس گئے. گویا ایسا ہوا کہ دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے خود بھی اپنے لیے دھوکے میں مبتلا ہوگا. اب کب یہ وقت آئے گا کہ ہم اس دھوکے کو توڑ دیں؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اعتراف کر لیں کہ ہاں ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا, اور اب ہمیں خدا کی سمت واقعا خدا کو کمال سمجھ کے اس کی سمت بڑھنا چاہیے؟ تو اس کی راہ میں سختیاں بھی جھیل لیتے, اس کی راہ میں اپنے آپ کو بڑھنے پر فخر بھی کر لیتے, اس کی راہ میں کبھی شکوہ و شکایت بھی زبان پہ نہ لاتے. یہ وہ عمل ہے جو ہم سب نے انجام دینا ہے. اس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں, کہ ہم خدا اپنے خدا کے راستے میں بڑھتے, اپنے نفس کی اصلاح کرتے, جو خدا نے چاہا تھا اس کو انجام دیتے رہتے, ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا رہتا. اور جو کامیاب ہوئے اس کے سوا انہوں نے کوئی راستہ نہیں اٹھایا. کامیاب وہی لوگ ہوئے جنہوں نے ایک راستے کو پہچان لیا, اس راستے کے اوپر بڑھنے کی کوشش کی, اپنے نقائص کو مسلسل چھاڑتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اگر نقص ہے تو اس کو بھی ختم کر دو, یہ اگر نقص ہے تو اس کا بھی خاتمہ کر دو, اگر یہ کمال ہے تو اس کو حاصل کر دو. کمالات حاصل کرتے رہے, نقائص کو دور کرتے رہے, یہی تزکیہ نفس ہے. اس راستے کے اوپر بڑھتے رہے یہاں تک کہ خدا نمدال کی بارگاہ میں جب امتحان میں پڑے تو کامیابی حاصل کر لی, سرخروی حاصل کر لی. ان کو ہم حجت خدا کے آوان و انصار کہتے ہیں. یہ حجت خدا کے آوان و انصار بن گئے. ہم نے سمجھا ہے کہ پچھلے زمانوں میں حجت خدا کی نصرت کرنا بہت مشکل تھا, اس زمانے میں آسان ہے. یہ بھی ایک اور خام خیالی ہے جو شیطان نے ہمیں سکھائی. ہم اپنا مقایسہ کرتے ہیں ابو سفیان سے, اپنا مقایسہ کرتے ہیں دنیا کے بدترین انسانوں سے, اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں, کیوں مقایسہ نہیں کرتے مسلم تمار سے؟ اگر مقایسہ کرنا تھا تو ابو سفیان سے مقایسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر ابن سعد سے مقایسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مسلم تمار سے مقابلہ کرو. جس کو کامیاب سمجھتے ہو اس سے مقابلہ کرو نا، جس کو ناکام سمجھتے ہو پہلے اس سے مقابلہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ ایک ریس کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے مقابلہ کریں گے کہ میں آخر سے کتنے نمبر پر آیا، یا اس سے مقابلہ کریں گے آپ اول سے کتنے نمبر پر آئے؟ آپ آخر سے تیسرے نمبر پر آئے تو آپ ناکام تو ویسے ہی ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں میں ابو سفیان سے بہتر ہوں، اس میں کون سا کمال ہے اگر ابو سفیان سے بہتر ہوں؟ یہ بتاؤ میں سمے تمار کے مقابلے میں کیسے ہو، سلمان فارسی کے مقابلے میں کیسے ہو؟ وہ تھے کامیاب، باقی لوگ تو ویسے ہی ناکام تھے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں بار بار، یہ تو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہو رہا ہے کہ غلطیوں کا گویا ایک پورا بادل ہمارے اوپر چھا گیا ہے، اور ایک آدمی کے اوپر نہیں پورے معاشرے کے اوپر چھا گیا ہے. نتیجہ آسمان دکھائی نہیں دے رہا. اب مشکل یہ ہے کہ اب پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ حق نظر آیا ہمیں کہ بھائی یہ حق ہے، دوسرا مرحلہ یہ آئے گا پھر اس حق کی خاطر قربانی دیں، اور حق کی خاطر قربانی دیتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اگر یہ مرحلے سے نہیں گزرے تو پھر کہاں کی نصرت، کہاں کے عوان وان صاحب؟ لفظ سے دعائیں مانگنا نصرت کے لیے انسان کو تیار نہیں کرتا. جب تک میدان عمل کے اندر ہم نہیں اتریں گے اور اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، پھر کہاں کی عوان و انصار کی باتیں ہیں. ہاں دعا مانگنے کے لیے میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگ لیں کہ خدا ہمیں ان کے عوان و انصار میں قرار دیں، لیکن یہ ہم جانتے ہیں پہلے بھی آسان نہیں تھا، اب بھی آسان نہیں ہوگا. بلکہ ہم تو اس کے اوپر ثابت بھی ہو سکتا ہے، یہ اگر تھوڑا سبق کبھی ہو یہاں پہ میسر نہیں فی الحال، یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ جتنا نصرت کرنا سخت ہوگا پچھلے 10,000 سال میں بھی اتنا سخت نہیں تھا، اس دفعہ پچھلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. ہم خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس دفعہ آسان ہوگا، نہیں. خدا نے متعلق کی سنت اور قانون یہ بتاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امتحان سخت ہوتے رہیں. تو جو رسول خدا کے زمانے میں ان کے اصحاب نے امتحان دیا، اس سے کہیں زیادہ سخت حجت خدا کے موجودہ زمانے میں امتحان آوان و انصار امتحان دیں گے. بس خام خیالی اگر میں کہوں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی میں گزارتا رہوں گا اور ان کے بہترین آوان و انصار میں شامل ہو جاؤں گا، بہترین کجا، میں ان کے نام کے آوان و انصار میں بھی شامل نہیں ہو پاؤں گا اگر میں نے محنت نہیں کی، کیونکہ یہ مارکہ بہت سخت مارکہ ہوگا، اس سے کہیں سخت ہوگا جو حضرت سلمان فارسی اور حضرت میسم تمار کے سامنے پیش آیا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو گفتگو اس پر رہی کہ حجت خدا کی نصرت کرنے والوں کی جو کامیاب انسان تھے ان کی صفات کیا تھیں. پہلی صفت کل بیان ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی سے حب دنیا کا خاتمہ کر دیا تھا. حب دنیا کے ساتھ یہ نصرت نہیں کر سکتے تھے، حب دنیا رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ. اور اہل بیت کے کلمات کے اندر حب دنیا راس و کل خطیئہ، یہ ہر غلطی اور ہر برائی کی جڑ ہے. بس ہو ہی نہیں سکتا کسی کے اندر برائی کی جڑ ہو اور وہ برا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے اندر برائی کی جڑ ہے تو پھر تو صرف اتنی سی بات رہ گئی کہ اب یہ جو جڑ تھا اس کے اوپر درخت ہے یا پودا. برا تو ہے، برائی کا درخت ہے یا برائی کا پودا ہے، لیکن برا تو ہے. کیوں؟ جڑ موجود ہے. جڑ کیا ہے؟ حب دنیا. حب دنیا کیا ہے؟ کل آپ کی خدمت میں کافی حد تک اس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور ہم نے عرض کیا تھا بظاہر دوسری مجلس کے اندر کہ اگر ہم کسی صفت سے لڑنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ علم کے میدان میں اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ اس صفت کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. تو کل حب دنیا کے ایک دو نقصانات کی طرف اشارہ ہوا، اور ہم نے عرض کیا کہ حب دنیا کا جو ایک انتہائی اہم نقصان ہے وہ یہ کہ اس کی جو برزخی صورت ہے وہ بہت پیچیدہ صورت ہے. اب اشارہ اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیل سے اور دو جملے عرض کرتا چلوں کہ ہر عمل کی ایک برزخی صورت ہے. علماء اخلاق اس طرح بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بہت زیادہ شہوت پرست ہے، مثلاً نعوذ باللہ جنسیات کے اندر شہوت پرست ہے، برزخی صورت کیا ہے اس کی؟ برزخی صورت کیا ہے؟ یعنی وہ صورت جس پہ اس نے اپنی برزخی زندگی کا آغاز کرنا ہے. برزخی صورت ہم اس صورت کو کہتے ہیں جس پر اس آدمی نے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے، برزخ کی زندگی کا. پھر برزخ کی زندگی میں نرس کیا لاکھوں سال پر ہے، جل جل کے پھر وہ صورت ختم ہوتی ہے. مثلاً اگر کوئی جنسیات میں بہت شہوت پرست ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی اس کی بات ہو رہی ہے جو حلال میں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ شہوت پرست ہے، برزخی صورت کیا ہے؟ صد نعوذ باللہ خنزیر کی صورت ہے. یہ روایتوں کے اندر بیان ہوا کہ اس کی برزخی صورت اس صورت میں ہے. وہ کون ہے
جو اس شہوت کے اندر کثرت سے مبتلا ہوا ہوا ہے. زندگی کا کام ہی یہی ہے. اس کی صورت پھر یہ ہے, کنٹرول نہیں کرے گا, برزخی صورت یہ بنے گی. اب علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ برزخی صورتوں میں بدترین صورت کون سی ہے. کچھ صفات کی برزخی صورت جانور ہے, جیسے ایک ابھی عرض ہوا. کچھ صفات کی برزخی صورت درندگی ہے, درندہ بن جاتا ہے. مثلا کیسا, جس کے اندر غیظ و غضب بہت زیادہ ہے, اس کی برزخی صورت درندگی پر ہے. 5 منٹ غصے میں گزار لیجئے, برزخی صورت درندگی پر مائل ہو جائے گی. جس کے اندر صفت مکاری ہے, منافقت ہے, اس کی برزخی صورت کہتے ہیں شیطان کی ہے. اب شیطان کی برزخی صورت کتنی گندی ہے یہ ہم لوگ نہیں جانتے. جانوروں کو تو پہچانتے ہیں, مثلا گھوڑا, گدا, سور, یہ سب تو ہم جانتے ہیں, جانوروں کو دیکھا ہے, درندوں کو بھی دیکھا ہے. شیطان کی برزخی, شیطان ہے کیسا یہی نہیں معلوم. مکاری کی برزخی صورت شیطان کی ہے. تو علماء نے گفتگو کی, یہ جو حب دنیا ہے اگر کسی کے دل میں ہو, برزخی صورت کیا ہے اس کی, علماء نہیں بتا سکے اس کو کہ حب دنیا کی, یعنی میرا جملہ غلط ہے, یعنی علماء اتنا کھل کر بیان نہیں کر رہے اس کو. بتا سکتے ہوتے شاید, بتا سکتے ہیں لیکن بتایا نہیں, نہیں چاہتے شاید, کھل کر بیان نہیں کرتے. چند جگہوں کے اوپر اشارتاً بیان کیا ہے, اور اس میں یہ بیان کیا کہ ایک آئے کریمہ نے کہا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جن کے اوپر ایسی زنجیر لگی ہوئی ہے جس کے 70 کڑے ہیں. کچھ انسان برزخ میں ایسے ہیں جن کو خدا نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اور ان زنجیروں کے 70 کڑے ہیں. تو کہا یہ وہ حب دنیا ہے, یہ وہ حب دنیا ہے. ایک ایسا انسان جو اپنی برزخی زندگی شروع کرتا ہے 70 کڑیوں کی زنجیر کے اندر جکڑا ہوا. اب وہ 70 کڑیاں آگ کی ہیں, 70 کڑیاں زہر کی ہیں, 70 کڑیوں میں جو جکڑا ہوا ہے مثلا وہ لپٹا ہوا ہے, یا ایک ایک کڑی اس کے جسم سے گزر رہی ہے, خدا جانتا ہے. کیا کہ قرآن کریم کی اس آئے کریمہ کو کہا کہ فی سلسلت, وہ زنجیر جس کے 70 کڑیاں ہیں, کہا یہ حب نفس, یہ حب دنیا کے لیے. اچھا اس میں ایک اور مشکل بھی ہے کہ مثلا برزخی صورت وہ 70 کڑیوں والی زنجیر بن گئی. ایک اور مشکل یہ بنتی ہے کہ یہ حب دنیا جتنا بڑھتا جاتا ہے اللہ کے حقائق سے آنکھیں اتنی چھپتی چلی جاتی ہیں. یہ حب دنیا کی دوسری مصیبت ہے. یعنی گویا اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ مثلا میری اور آپ کی آنکھیں بالکل صحیح ہیں, میں اور آپ ماحول کو دیکھ رہے ہیں, دور کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے, نزدیک کی بھی نظر آ رہی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ جیسے آنکھ کے اوپر ایک پردہ پڑ گیا, باریک سا ایک پردہ پڑ گیا. تو ٹھیک ہے ابھی نزدیک کی تو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے لیکن دور کی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. پھر یہ ہوا کہ دوسرا پردہ پڑ گیا تو پتہ چلا کہ دور کی بھی صحیح نہیں نظر آ رہی اور اس سے کم بھی صحیح نظر نہیں آ رہی. پھر اتنے پردے پڑے کہ نزدیک کی بھی نظر نہیں آ رہی. پھر اتنے پردے پڑے کہ روشنی نظر نہیں آ رہی اصلا. اب سب تاریخی ہو گئے. گویا حب دنیا کوئی ایسا پردہ ہے جو اللہ کے حقائق کے سامنے اندھا کر دیتا ہے, پھر اللہ کی حقیقتیں نظر نہیں آتی. یہ حب نفس کی قلب کے اوپر مصیبتوں میں سے مصیبت داخل ہوتی ہے, اس کی دوسری مشکل ہے. بس حب نفس کی ایک مشکل یہ ہے کہ اس کی برزخی صورت بہت پیچیدہ ہے. کوئی ایسی صورت ہے جس کا تصور بھی ہولناک ہے کہ جو زنجیر ہے 70 کڑیوں کی زنجیر جو انسان کے اوپر پڑی ہے. پھر دوسری اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہ جو نفس کے اوپر مصیبتیں ڈالتی ہے حب نفس, حب دنیا, وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ اس کے بعد نفس حقائق الہیہ کو کشف نہیں کر پاتا. نفس کے سامنے حقیقت خدا کشف نہیں ہو پاتی, اللہ کے جو حقائق کھلنے چاہیے تھے وہ نہیں کھل پاتے. آپ نے دیکھیے بہت عجیب سی بات ہے, ایک زمانے میں مثلا لوگ موت کو اپنے جان لیتے تھے, حقائق کو سمجھ جایا کرتے تھے. ہمارے یہاں کوئی ہیں اب لوگ ایسے؟ ختم ہو گئے نا. کیوں ختم ہو گئے؟ خدا عالم تعالیٰ کی فیض و برکات میں کمی آئی ہے, نعوذ باللہ. کیا وہ فیاض علی الاطلاق, وہ برکتیں دینے والا اب برکتیں نہیں دیتا؟ نہیں دیتا, اگر کوئی لینے والا ہوتا تو دیتا نا. اب کہاں کوئی کشف کر پا رہا ہے کسی چیز کو. پہلے لوگ کشف کر لیا کرتے تھے, مشکلات کو بھی سمجھ لیتے تھے, آسانیوں کو بھی سمجھ لیتے, ہوتے حجت خدا کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے. مقدس اردبیلی جیسے علماء جب کسی مشکل میں پڑتے تھے امیر المومنین کے روضہ مبارک پہ جاتے تھے, مولا سے کلام کرتے تھے. مستند چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ لوگ کلام کرتے تھے. مثلاً کسی مصیبت میں پڑے, حجت خدا کے سامنے گئے, مولا امیر المومنین کے سامنے گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس وقت جاؤ مسجد سہلا, چونکہ وقت کے امام مسجد سہلا میں تشریف فرمائے, ان سے جا کے سوال کرو. اچھا یہ لوگ اتنے ان کے سامنے پردے کھلے ہوئے تھے کہ یہ حجت خدا کے ساتھ یوں گفتگو کرتے تھے. ہمارے ساتھ کبھی خواب میں بھی ہوا ہے ایسا؟ پہلے خدا کی برکتیں تھیں, اب نہیں. کیوں نہیں اب برکتیں؟ خدا نے کوئی بندش لگائی ہے؟ خدا کیوں بندش لگائے؟ فیاض علی الاطلاق, ہمیشہ فیض بخشنے والا, وہ کیوں بندش لگائے گا؟ بندش اس نے نہیں لگائی, پردے ہم نے ڈالے ہیں اس حب دنیا کے ذریعے سے, اور اتنا اس حب دنیا کے اندر پھنس گئے ہیں کہ اب یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یہ حب دنیا ہے. اب اتنا مصیبت میں پھنس گئے کہ آپ کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ مشکل ہے. گویا اس کی مثال جیسا کہ امام خمینی نے چہل حدیث کے اندر دی, فرمایا حب دنیا کی مثال منشیات کی مثال ہے. منشیات لینے والا مثلا جو منشیات کا استعمال کرتا ہے, آپ جب وہ نشے میں ہو, جب وہ نشے میں ہو, آپ اس سے کہیں تم نشے میں ہو, قبول کرے گا؟ اس کو اس وقت یہی پتہ نہیں ہوتا کہ نشہ کیا ہوتا ہے, جبکہ وہ عین ہی نشے میں ہوتا ہے, اس وقت مست ہوتا ہے. آپ اس سے کہیں تم مست ہو, اقرار کرو کہ تم مست ہو, اس کو یہ بھی نہیں پاتا کہ آپ یہ کہہ کیا رہے ہیں. جو حب دنیا میں پھنس جائے اس کو اس طرح آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ میں حب دنیا میں پھنسا بیٹھا ہوں. جس طرح منشیات کے نشے میں پھنسا ہوا شخص کبھی اقرار نہیں کرے گا کہ میں مست ہوں. کیوں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم حب دنیا میں؟ ایک وجہ یہی ہے, اگر ہم سر سے پاؤں تک پھنس گئے تو ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم حب دنیا میں پھنسے ہیں. جس طرح کوئی انسان اگر نشے کے اندر انتہا پہ پہنچا, اسے کبھی یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نشے میں ہوں. ہاں ایک موقع ہو سکتا ہے, آپ اس کی ویڈیو فلم بنا لیجئے کہ جب وہ نشے میں تھا تو کیسا تھا, پھر ایک دفعہ اس کا نشہ اترے تو اسے دکھا دیجئے, اس وقت سمجھ پائے گا, اس وقت سمجھ پائے گا. بس جب نشے سے بریک ملے گا, جب نشے سے باہر نکلے گا, تب تو سمجھ جائے گا کہ میں نشے میں تھا. اچھا اگر دوبارہ نشے میں چلا گیا پھر آپ وہ فلم دکھائیے اسے, پھر نہیں سمجھے گا. اعزان محترم, دس بستہ میں آپ کی طرح میں آپ کے ساتھ شامل, گویا ہم لوگ مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح جاگتے ہیں, اس سے پہلے بھی نشے میں ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی نشے میں ہوتے ہیں. میں آپ کی طرح ہوں, خدا شاہد ہے, آپ کے ساتھ جو عرض کر رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں نے جو لکھا ہے علماء اخلاق نے, اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے نقل قول کر رہا ہوں, اور کچھ نہیں. لیکن گویا ہم لوگ نشے میں ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سید الشہداء کے صدقے میں یہ نشہ ٹوٹتا ہے, لیکن باہر نکلتے ہی نشہ پھر آ جاتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے. اب ہم میں سے کامیاب وہ ہے جو اس ٹوٹے ہوئے نشے کو کسی طریقے سے دائمی کر لے, کہ اپنے آپ کو سید الشہداء سے مانگیں. مصباح الہدا وہ ہیں, سفینۃ النجات وہ ہیں, اور ہم کہیں اور سے مانگیں. ہم مصباح الہدا وہ ہیں, ہدایت کا چراغ وہ ہے, کشتی نجات کی وہ ہیں, اور رونے والا یہ نہیں سمجھ رہا کہ کس سے مانگنا ہے. انہیں سے تو مانگنا ہے, ان سے مانگ لیں کہ ان کی بارگاہ میں جو چند قدم ہم نے یہاں پر رکھے اس کے صدقے میں انہوں نے ہمارا نشہ توڑ دیا, اس نشے ٹوٹے ہوئے نشے کو دائمی کر دیں, کہ ہمارا نشہ اتنا ٹوٹے کہ پھر حب دنیا دوبارہ ہمیں اپنے قبضے میں نہ لے پائے. ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا, ورنہ یہ نشہ چلتا رہے گا اور پھر کبھی بھی ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اس کی قلبی صورت انتہائی خراب ہے, کہ مثلا ایک زنجیر ہے. دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ یہ حقائق الہیہ کو کشف نہیں کرنے دیتا. حب دنیا کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ قلب کے اوپر ایسا چھا جاتی ہے کہ قلب کے جو معرفت الہیہ کا ایک آئینہ ہے, قلب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صاف ستھرا ہو تو حقائق خدا آئینے کی طرح اس میں ریفلیکٹ ہوتے رہیں گے. مثلا اگر آپ کے ہاتھ میں آئینہ ہو, صاف ستھرا آئینہ چمکتا ہوا, آپ یوں چل رہے ہیں, تو کیا آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ آئینے میں تصویر آئے؟ نہیں, سامنے کی جو بھی تصویر ہوگی وہ آئینے میں خود بخود آئے گی, آپ ارادہ نہیں کریں گے. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے آئینے کو صاف رکھنا ہے, اس پہ گرد و غبار پڑے گرد و غبار صاف کر دیں, باقی کام آئینے کا ہے, وہ خود کرے گا. قلب ایسا ہی ہے, اللہ نے دماغ دیا ہے دنیا کے لیے, شامہ کی حس دیے, سونگنے کی حس دیے دنیا کے لیے, دیکھنے کی آنکھیں دیے دنیا کے لیے, قلب کو دیا ہے اس دنیا کو دیکھنے کے لیے. صرف ایک کام کرنا ہے, اس کے اوپر سے پردے ہٹانے, جو ہم نے ڈالے وہ خدا نے نہیں ڈالے تھے. اگر یہ قلب کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹ گئے, جن میں سب سے زیادہ خطرناک اور گہرا پردہ حب دنیا کا ہے, تو پھر معرف الہی یوں اس کے اندر منعکس ہوتے چلے جائیں گے جیسے آئینے کے اندر تصویریں بنتی چلی جاتی. امام خمینی کے اساتذہ میں سے ایک استاد تھے, وہ بیان فرماتے تھے, کہتے تھے کہ ان سے حوالے کر کے کہتے تھے ان کے اوپر روزانہ اتنے مکاشفے ہوتے تھے کہ کہتے تھے کہ اب مجھے یاد نہیں رہتا میرے اوپر کیا کیا کشف ہو چکا ہے. اتنا روزانہ مکاشفہ ہوتا تھا ان کے اوپر, کشف ہوتا تھا کہ وہ, میں نے اس طرح شاید اتنی اچھی استعمال نہ کی, کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اب ان کو کنٹرول کرنے سے عاجز رہ گیا ہوں کہ میں ان تمام کو جمع کروں اور وہ جو سب کچھ میرے اوپر کشف ہوا ہے میں بیان کرنے کی کوشش کروں, اب میں یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں ان کے قلب مقدس کے اوپر اتنا کشف ہو رہا تھا؟ بہار الانوار کے مصنف علامہ مجلسی ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا یہ کرتا تھا کہ مثلا معرف کو حاصل کروں. کہنے کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک مشکل آئی, کہنے کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اہل بیت کے اوپر خدا و متعال کے فضل و کرم سے ہر وقت علوم کی بارش ہوتی رہتی ہے. کہنے کہ مجھے یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے علوم کی بارش ہر وقت ان کے قلب مقدس پر ہوتی رہتی ہے, کیسے ہوتا ہے؟ کہنے کہ میں خدا کے حضور بہت گڑ گڑایا کہ خدایا ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ایسی کیفیت دیتے جس میں کچھ تو سمجھ میں آئے. کہنے کہ مجھے ایسا لگا جیسے ایک سیکنڈ کے لیے میرے دل میں علوم برسنا شروع ہو گئے, بس ایک سیکنڈ کے لیے. کہنے کہ میں اس ایک سیکنڈ میں حاصل ہونے والے علوم کا احاطہ نہیں کر پایا کہ مجھے ایک سیکنڈ میں کیا کچھ مل گیا, اور یہ نشانی تھی کہ علوم اہل بیت اطہار ہر وقت ان کے اوپر خدا نے متعال کی طرف سے سمندر کی طرح بہ رہے تھے. اگر کوئی اپنے قلب کو پاکیزہ کر لے, صاف ستھرا کر لے, تو خود بخود معرف الہیہ اس کے اوپر کشف ہوں گے, پھر سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ہم تو کتابیں پڑھ کے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس سیکھنے کی حالت میں ہماری حالت اس بو علی سینا کے یا ابن عربی کے کہے کے مطابق ایسی ہوتی ہے جیسے اندھا لاٹھی ٹیکتا ہوا چل رہا ہو, دکھائی کچھ نہیں دیتا لیکن لاٹھی سے یہ بتا دیتا ہے اب سڑک آ گئی, اب کچا آ گیا, اب پکا آ گیا, یہ بتا سکتا ہے, دیکھتا کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں کی مثال یہ ہے, ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں, الفاظ پڑھتے ہیں, اس میں لاٹھی ٹیک ٹیک کر دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا کہا خدا نے, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, دیکھا دکھایا کچھ نہیں. اگر قلب صاف ہو تو پڑھنا نہیں ہے, پھر دیکھنا ہے چشم بصیرت سے. یہ حب دنیا کی مصیبت ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں. کیوں معرفِ الٰہی کشف نہیں ہو رہا ہے ہم پر؟ ایک وجہ مصیبت یہ ہے, وہ حب دنیا جب تک ہے یہ مشکل ہم سے جدا ہونے والی نہیں ہے. تیسری مشکل اس حب دنیا کی جو کل اشارہ ہوا, آج ایک اور پہلو سے دیکھیے, کل اشارہ ہوا کہ اور بیان بھی ہوا کہ اگر کسی کے دل میں حب دنیا ہے تو خدا سے نفرت کرتا ہے مرتے دم. اس سے پہلے کیا ہے, اگر کسی کے دل میں حب دنیا ہے موت سے بہت ڈرتا ہے, موت سے بہت ڈرتا ہے. اچھا کیوں موت سے ڈرتا ہے؟ چونکہ موت کو جدائی سمجھتا ہے. کس کس کے درمیان جدائی؟ اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان جدائی. اس نے ساری زندگی اسی پہ خرچ کی ہے نا, اپنے اور اپنے کمال کے درمیان جدائی دیکھتا ہے. مثلا فرض فرمائیے اگر میں نے کوئی گھر بہت محنت سے بنایا ہو, مثلا سال بھر میں نے کھڑے ہو کر وہاں پیسہ لگایا ہے, وقت لگایا ہے, محنت کی, گھر بنایا ہے, کوئی میرا گھر چھینے مجھے برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ گھر کی گھر چھیننا برا لگے گا, مگر یہ کہ اس سے بڑا کوئی انعام مجھے دے تو پھر گھر چھیننا اچھا لگے گا. مثلا اگر کوئی کہے کہ تم نے گھر بنایا ایک لاکھ